الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی گھڑیاں ہم پر سایہ فگن ہیں، اور اب رمضان کا آدھا حصہ گزر چکا، باقی 14 یا 13 دن باقی ہیں. اور یوں تو رمضان کی ہر ساعت اور ہر گھڑی اللہ جل جلالہ کا ایک انعام ہے، اور اس میں اللہ جل جلالہ کی خاص رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. بات بات میں بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. جو شخص روزہ رکھے، من صام رمضان ایمانا محتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا مہینہ ایمان کے ساتھ اور ثواب طلب کرنے کے لیے روزہ رکھ کر گزارے، اس کی تعریف مغفرت ہے گناہوں کی. جو رات کو تراویح پڑھے، من قام رمضان ایمانا محتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا. من قام لیلۃ القدر ایمانا محتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رات گزارے لیلۃ القدر کی، رات کو عبادت میں گزارے، تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. کسی آدمی کو، ضرورت مند کو افطار کرا دے، اس کے اوپر بڑی مغفرت کے اور رحمت کے وعدے ہیں. غرض اس میں بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی ہیں. اور اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، 4 دن کے بعد، وہ پورے رمضان کا عطر سمجھنا چاہیے، پورے رمضان کا خلاصہ ہے، عطر ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ شروع ہوتا، تو خصوصی طور پر رات کے وقت میں عبادت کا اہتمام زیادہ فرماتے تھے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ اپنی تہبند باندھ لیتے تھے، اور یہ محاورہ ہوتا ہے کسی کام کے لیے، کسی محنت کے کام کے لیے تیار ہونے کے لیے عربی زبان میں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس میں عام دنوں میں اپنے ازواج مطہرات کو تہجد کے لیے جگانے کا کوئی اہتمام نہیں فرماتے تھے، بلکہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بڑی लंबी नमाज पढ़ा करते, तहज्जुद में बड़ी लंबी नमाज पढ़ा करते थे, बहुत लंबी, और उसमें क़याम बहुत लंबा होता था, क़िरात बहुत लंबी होती थी, सजदे लंबे होते थे, रुकू लंबे होते थे, और अज़वाजे मुतहरात जो वहीं पर सोई हुई होती थी उनको जगाने का कोई एहतमाम नहीं करते थे, बल्कि इस बात का एहतमाम फरमाते थे कि कहीं मेरे किसी अमल से उनकी आँख न खुल जाए। चुनाचे रिवायत में आता है कि जब कभी एक वाक़या बयान करते हुए आयशा फरमाती हैं कि उठे तो आपने खड़े हुए इस तरह के बहुत धीमे अंदाज में कि किसी को पता न चले या किसी की आंख न खुले। दरवाज़ा खोला तो वह भी धीमे अंदाज में कि उससे कहीं किसी की आंख न खुले। तो आम दिनों के अंदर आप अज़वाजे मुतहरात को जगाने का कोई एहतमाम नहीं करते थे, अलबत्ता अज़वाजे मुतहरात खुद से ही जब ज़रूरत, जब जितना चाहती थी वो तहज्जुद की नमाज वो भी पढ़ा करती थी, लेकिन ये नहीं करते थे कि खुसूसी तौर पर जगाएं कि भाई जागो और नमाज तहज्जुद की पढ़ो। लेकिन जब आखिरी अशरा आता था तो उसमें अल्फाज ये हैं कि ऐ कज़ा अहला, अपने अज़वाज मुतहरात को जगाने का एहतमाम करते थे कि अब ये आखिरी अशरा आ गया, इसको बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ इबादत में गुजारना है। तो क्यों? इसलिए कि इस आखिरी अशरे को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे रमज़ान का खुलासा बनाया है, और लैलतुल क़द्र भी जो रमज़ान की एक बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का बंदों के ऊपर, लैलतुल क़द्र वो भी इसी अशरे आखिरी अशरे में आएगी, लिहाजा इसमें खुसूसी एहतमाम करने की ज़रूरत है। इसमें ख़ास तौर पर जो ताक रातें हैं 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब, इनमें से हर एक रात में शब कदर होने का एहतमाल है। तो इस अशरे को ख़ास तौर पर इसका इस्तकबाल पहले से तैयारी करके करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इस्तकबाल आम तौर पर इस तरह होता है कि अशर अखीर में चरागा कर लिया ज़्यादा, आखिरी अशरे में जगह जगह चरागा हो रहा है, और जलसे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, दावतें हो रही हैं, देगें उतर रही हैं, दस्तरखान बिछ रहे हैं, इन कामों में आम तौर से हमारे यहाँ और ख़ास तौर से माशाल्लाह हमारे कराची वालों का बड़ा ज़ौक इस मामले में ज़बरदस्त है कि कराची में ऐसा लगता है कि रमज़ान इसी चरागाह वाले इलाके में जहाँ खाने पीने के बेशुमार रास्ते हैं और होटल खुले हुए हैं और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, रमज़ान यहाँ आकर उतरा है, और उसके नतीजे में जलसे और तकरीबात, दावतें इस काम के लिए, इस काम में इसको खर्च किया जाता है अशरे अखीरा। खूब समझ लीजिए कि ये रमज़ान का महीना पूरा और आखिरी अशरा ख़ास तौर पर ये इसलिए है कि बंदे का बराह रास्त अपने अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ कायम हो, بندہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. یہ کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے, یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس میں اکٹھے جمع ہو کے ایک جلوس نکالیں یا ایک جلسہ کریں اور سب چراغاں کر کے دعوتیں کھائیں, اس کام کا نہیں ہے. یہ تو اس کام کے لیے ہے کہ بندہ براہ راست خلوت میں, تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے. اور حدیث میں تہجد کی نماز کے لیے جو ایک بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے ساتھ کوئی کشتی لڑنا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی آدمی یہ چاہے کہ میں ساری زندگی مجھ سے بالکل 100% میں اس طرح وقت گزاروں کہ اس میں کوئی مجھ سے ادنا غلطی نہ ہو, اور بلکہ تقویٰ کے انتہائی معراج پر میں پہنچ جاؤں, ایسا ممکن نہیں ہے. لن یشاد الدین احد الا غلبہ, کوئی شخص دین کے ساتھ کشتی لڑنا چاہے گا تو دین ہی غالب آ جائے گا. کیا معنی کشتی لڑنے کے؟ کہ عبادت میں غلو کرے, صدقات میں غلو کرے وغیرہ وغیرہ, اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ سددو وقاربو, تم 100% بالکل پوری زندگی اس طرح گزارو کہ ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ گزرے, یہ ہونا تو تم سے مشکل ہوگا. لیکن سیدھے ہو جاؤ, سیدھے پوری طرح نہیں ہو سکتے تو سیدھے ہونے کے قریب آ جاؤ. سددو وقاربو, یعنی جتنی ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے کوئی جو معروف راستے ہیں ان راستوں میں سے کوئی راستہ قریب پہنچنے کے لیے قرب اختیار کرنے کا اختیار کر لو. کبھی تھوڑی بہت غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, ہم نے جو بڑے بڑے گناہ تمہارے اوپر تمہارے لیے حرام قرار دیے ہیں ان سے اگر تم اجتناب کر لو تو جو تمہاری چھوٹی بہت چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یا چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں ان کو تو ہم خود ہی معاف کرتے جائیں گے. بڑے گناہوں سے بچ جاؤ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو اگر گزریں گی قادر ہوں گی تو ہم خود ہی معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, اور ایک عزت والی جگہ پر تم کو داخل کر دیں گے یعنی جنت میں. تو قرآن بھی یہ کہتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددو وقاربو, پوری طرح سیدھے ہو نہ تو ذرا مشکل ہوگا کیونکہ تمہاری انسان کی طبیعت ہی ہم نے ایسے بنائی ہے کہ کبھی نہ کبھی کچھ لغزش کھا جاتا ہے. تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت زیادہ کنجکاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ قریب آ جاؤ. اور وستعینوا بالغدوۃ والروحہ وشیء من الدلجہ, اور مدد مانگو اللہ کی. ایک تو صبح کے وقت میں تم جب نکلو اللہ کے راستے میں, اصل میں تو وہ جہاد کا نکلنا تھا, اور اگر کوئی آدمی انشاءاللہ دین کے کسی اور کام کے لیے صبح کے وقت نکلتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے. اب روحہ یا رات شام کے وقت میں اللہ کے راستے میں نکلو, اور شام کے وقت میں اگر کوئی اور شخص دین کے کسی اور کام کے لیے یا دین کے کسی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے. پھر آخر میں فرمایا بشیء من الدلجہ, اور تھوڑا سا رات کے اندھیرے سے مدد لو, رات کے اندھیرے سے مدد لو. کیا مانا؟ کہ رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کر لو. کچھ رکعتیں تہجد کی پڑھ لو. اس کو شیء من الدلجہ فرمایا کہ تھوڑا سا رات کا اندھیرا, اس سے مدد لو اپنے آپ کو جنت تک پہنچانے کے لیے اور دوزخ سے نجات پانے کے لیے. کچھ رات کے اندھیرے سے مدد لو. رات کے اندھیرے سے مدد لینے کے معنی یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے براہ راست رابطہ قائم کرو. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ اندھیرے سے مدد لو, رات کے اندھیرے سے مدد لو, تو یہ بتا رہا ہے کہ اندھیرا بذات خود مقصود ہے. اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ کرنا یہ بذات خود مقصود ہے. چراغاں کرنا مقصود نہیں, روشنیاں کرنا مقصود نہیں, بلکہ اندھیرے میں ایسے وقت میں اللہ تعالی سے رابطہ قائم کرو کہ جس میں تم ہو اور تمہارا اللہ ہو, تیسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہو. شیء من الدلجہ. تو یہ راتیں جو آنے والی ہیں, یہ عشرہ جو آ رہا ہے, یہ تقریبات کا عشرہ نہیں, یہ دعوتوں کا عشرہ نہیں, یہ جلسوں کا عشرہ نہیں, یہ عشرہ ہے عبادت کا, تنہائی کی عبادت کا, اندھیرے کی عبادت کا. شیء من الدلجہ. اب بعض حضرات یہ اہتمام کرتے ہیں کہ آخری عشرے کی راتوں میں مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں. خیر, جس طرح بھی موقع مل جائے انشاءاللہ غنیمت ہی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں تنہائی میں اور اگر ہو سکے تو اندھیرے میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو. جلسہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. ہاں, بیچارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں اگر رہیں گے تو نیند آ جائے گی, گھر میں رہیں گے تو عبادت کا موقع نہیں ملے گا, تو اس وجہ سے مسجد آ جاتے ہیں, تو چلو کوئی حرج نہیں. لیکن اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے گھر کی تنہائیوں میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کیا جائے, جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ نے آخری عشرہ اسی طرح گزارا, کوئی تقریب نہیں, کوئی جلسہ نہیں, اور رات کے اندھیریوں میں اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرنا. اب پروردگار سے رابطہ قائم کرنے میں کیا کریں, یعنی یہ راتیں اپنے اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے کس طرح گزاریں, تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نفلیں, نفلی نماز. اور نفلی نماز جو ہے وہ جتنی طویل قرات کے ساتھ اور طویل رکوع اور سجدے کے ساتھ ہو سکے اتنا بہتر ہے. اگر کسی کو قرآن کریم کی لمبی سورتیں یاد ہیں تو وہ لمبی سورتیں پڑھے, قیام لمبا ہو, پھر رکوع لمبا ہو, پھر سجدہ لمبا ہو, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھی ہے کہ رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور حمد کے جتنے کلمات ہیں وہ جتنے ہو سکیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے, اس کی تسبیح اور تقدیس کی جائے. عام جو کلمہ رکوع میں ہمیں سکھایا گیا ہے وہ سبحان ربی العظیم ہے, تو وہی بار بار ادا کریں. اور اسی میں جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھتے رہیں رکوع کے اندر. حمد کے جتنے کلمات ہیں سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ العظیم, یہ پڑھتے رہیں رکوع میں. حمد کے جتنے کلمات ہیں اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوام ربک الحمد حمدا خالدا مع خلودک الی آخری, وہ پڑھتے رہیں. اور سجدہ جو ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے. سجدے کو میں کے بارے میں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں جتنا قریب بندہ اپنے اللہ سے ہوتا ہے کسی اور حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا. تو جب قریب پہنچ گیا ہے تو جو مسنون ذکر ہے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ بار 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 پڑھنے کے بعد اس میں جو دعائیں مانگی جائیں وہ بہت ہی قبولیت کے قریب ہیں ہوتی ہیں. لیکن وہ دعائیں وہ عربی کی ہونی چاہیے جو قرآن کی دعائیں ہیں یا تو, اور قرآن نے ایک بہت ہی مختصر دعا سکھا دی ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, باقاعدہ حکم دیا مختصر دعا کیا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, اے میرے پروردگار مجھے بخش بھی دیجئے اور مجھ پر اپنی رحمت بھی نازل فرمائی, اور آپ بہترین رحمت فرمانے والے ہیں. اتنا چھوٹا سا جملہ آخر سورت کے آخر میں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. ایک تو پہلی بات یہ ہے اس جملے کے اندر کہ ساری جتنی حسنات ہیں وہ ساری اس میں جمع ہو گئی ہیں جو لفظوں میں. اے اللہ میری مغفرت فرما, کیا مانا جو کچھ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں معاف کر دیجئے, اگر وہ قبول ہو جائے, اور ہوگی کیوں نہیں ہوگی, انشاءاللہ مغفرت ہو گئی تو آدمی گناہ سے پاک ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یا اللہ مغفرت تو کی ہے رحمت بھی فرمائی ہے. رحمت کیا ہے؟ دنیا کے اندر رحمت, قبر میں رحمت, آخرت میں رحمت, جنت میں رحمت, یہ ساری رحمتیں اس میں شامل ہو گئیں. تو ایک مختصر سا جملہ خود اللہ تعالی نے سکھا دیا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب جو جملہ خود سکھا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے کہ یوں کہا کرو مجھ سے, یوں دعا کیا کرو مجھ سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہہ کر, تو خود جب سکھا دیا اور کہ یہ کہا کرو تو یہ ان کی شان سے ناممکن ہے کہ وہ بلائیں اپنے در پر اور بلا کر کہیں کہ ہم سے مانگو اور جب دینے کا وقت آئے تیرے بھاگ جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. جو خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مجھ سے مانگو تو وہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ, مغفرت بھی فرمائیں گے اور رحمت بھی فرمائیں گے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو سجدے میں اور کچھ نہیں آتا یاد تو یہی مختصر دعا پڑھتے رہو سجدے کے دوران جتنی مرتبہ چاہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں دعائیں کرتے تھے تو بہت ایک ہی کلمہ بار 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 پڑھتے رہتے تھے دعا کے ایک ہی کلمہ. تو رکوع میں باری تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تقدیس, اور سجدے میں دعا, جو بھی دعا قرآن کی یاد آ جائے حدیث کی یاد آ جائے. اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہ دعائیں پہلے سے یاد کرے. یہ دعائیں بتائی گئی ہیں یہ جنت میں داخل ہونے کا فارم ہے جو دے دیا گیا ہے ہمیں, آپ یہ فارم بھر دو جنت میں جانے کے لیے. تو یہ جنت میں جانے کا فارم ہے, تو اللہ کے بندو یاد تو کر لو وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے سکھائے ہیں, اور وہ نماز کے اندر سجدے کے اندر کرو. اور جو مزید وقت باقی بچے تو قرآن کریم کی تلاوت, اور تیسرے دعا. دعا بڑی بڑی ہی عجیب چیز ہے, یہ دعا بذات خود ثواب بھی ہے. اپنی دنیاوی ضرورتیں مانگو گے تو اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا. یا اللہ مجھے شفا دے دے, یا اللہ مجھے روزگار میں وسعت دے دے, یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے وہ دے دے. دنیا کی چیز بھی مانگے گا بندہ تو اس کو ثواب تو فوراً مل جائے گا دعا کا. تو دعائیں مانگے. اور بھائی خاص طور پر آج کل ہمارے ملک, ہمارا ملک جس انتہائی بحرانوں کا شکار ہے, زبردست مشکلات کا شکار ہے, بحرانوں کا شکار ہے, پیسے نہیں ہیں, مہنگائی عروج پر ہے, سیاسی لڑائیاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں, اقتصادی طور پر ملک کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے, غریب آدمی کا جینا دوبھر ہو گیا, تو یہ بے شک باتیں تو ہم کرتے ہیں, لیکن یہ اللہ سے مانگیں, یا اللہ ہماری جو شامت اعمال ہے وہ ہم سے دور فرما دے اور ہمارے ملک کے حالات درست فرما دے. ہر انسان اگر اپنی اپنی جگہ پر یہ دعا کیا کرے, تبصرے تو ہم بہت کرتے ہیں سیاست پر, لیکن جو کرنے کا کام ہے ہم سیاست میں, سیاست کا براہ راست اگر اس میں شامل تو ہے نہیں, لہذا ہمارے اختیار میں بھی کچھ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان راتوں کے اندر خاص طور پر دعا کریں کہ یا اللہ ہماری شامت اعمال ہم سے دور فرما دے, اور ہمارے ملک میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اقتصادی بحران سے بھی نکال دے, سیاسی بحران سے بھی نکال دے, اور ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما دے, ایسی حکومت عطا فرما دے جو آپ کی رضا کے مطابق. یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے ان راتوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں ان آخری عشرے کی برکات سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.tasqur'an.com